मैं क्या जगाऊँ, लोग जागे उनको
क्या कीजिएगा, ठंडा है।
पीछे जो हजार डर हुए हैं वो अपने बगल वाले को जगा देगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जिस तरीके से फायदा उठा रहे हैं अपने भाइयों को जगाए वो भी फायदा होगा। जिस तरीके से आप दिन के मोहताज है, अच्छी बातों के मोहताज है, उसी तरह वो लोग भी आए हुए हैं प्रोग्राम में उनकी बातें सुनने के लिए। आप उनको जगाए ताकि बेदारी के काम के साथ सुने।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ہماری ماں اور بہنیں جو کھڑی ہیں وہ بیٹھ جائے نہایت بڑی مہربانی ہوگی، نہایت ادب کے ساتھ آپ کو اسے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائے تو غور سماعت کر رہے ہیں حضرت کا بیان ہونے جا رہا ہے۔
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Thank you.
تقریباً صبح کے 11:30 بج رہے ہیں. ابھی ٹرین پر بیٹھے ہوئے مجھے 15 منٹ گزرے تھے کہ فوراً میرے پاس فون آنا شروع ہو گئے کہ بہت ہی خطرناک قسم کا زلزلہ آیا اور زلزلہ بہار کے بھی کئی علاقوں میں آیا ہے. جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں بھی زلزلہ آیا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے یہاں تک فون کر کے کہا کہ آپ مت جائیے, واپس چلے آؤ. میں نے فون کیا یہاں کے لوگوں کے پاس تو معلوم ہوا کہ زلزلہ آیا ہے, لیکن یہاں حالات کنٹرول میں ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. شام تک جو نیوز مجھے ملی وہ یہ کہ اس زلزلے سے ہزاروں کے قریب لوگ مارے گئے نیپال کے اندر, تقریباً 30 کے قریب لوگ انڈیا کے بھی مختلف علاقوں میں زلزلے کی چپیٹ میں آ کر مرے, بہت سارے گھر تباہ ہو گئے, بہت سارے لوگ گھائل ہیں. سوال یہ ہے, یہ زلزلہ جو آیا اور اس نے اتنا ڈرا دیا لوگوں کو کہ مظفر پور سے شیوہر آتے آتے راستے میں کئی گھر میرے سامنے سے ایسے گزرے کہ گھر کے لوگ بیچارے ڈر کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے, بھے کی وجہ سے آرام سے سو نہیں پا رہے ہیں. وہ گھر کے باہر سڑک کے اوپر جبکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم ٹھنڈا بنا ہوا ہے, کل رات بھر آپ کے علاقے میں بارش ہوئی ہے, وہ ٹھنڈی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن موت کا جو ڈر ہے وہ انہیں گھر کے اندر سونے سے منع کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ ایک بڑی اچھی بات میرے موبائل پر ایک صاحب نے میسج بھیجی ہے, لکھا ہے کہ یہ زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مس کال, یہ کال نہیں ہے, مس کال. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے کہ اے دنیا کے انسان، تو جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جتنی بھی دولت کما لے، جتنا بھی پاورفل ہو جائے، تیری ساری طاقت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میری طاقت شروع ہوتی ہے. ہمارے ایک زلزلے میں اتنی تاثیر ہے، اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ تو اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں کو چھوڑ کر سڑک پر آ گیا. اے انسان، کیا اب بھی تیرے پاس یہ سوچنے کا، یہ سمجھنے کا ٹائم نہیں کہ یہ کائنات اپنے سے نہیں چل رہی، اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اس ورلڈ کا کوئی ماسٹر ہے، اس وشو کا کوئی سنچالک ہے، یہ ہماری یہ دھرتی اس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ دھرتی ذرا سی ڈس بیلنس ہوتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں اور انسان مر جاتا ہے. سائنسداں حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ زلزلہ 7.9 ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا جو نیپال کے کاٹمنڈو سے تقریباً 75 کلومیٹر دور کسی گاؤں سے شروع ہوا ہے. زلزلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نیپال سے. کہاں سے؟ کاٹمانڈو کے قریب 75 کلومیٹر قریب ایک جگہ سے. اور اس کا اثر کہاں پر محسوس کیا جا رہا ہے؟ بہار میں، یو پی میں، کلکتہ میں. میرے پیارے بھائیو، یہ چھوٹا موٹا زلزلہ ہمیں برباد کر رہا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، ہماری بلڈنگوں کو نشٹ کر رہا ہے. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اس زلزلے میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ جس زلزلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شدید عظیم. اے دنیا کے انسانوں، چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں تو تم گھبرا جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، بھیت ہو جاتے ہو، دہشت میں پڑ جاتے ہو. اے دنیا کے انسانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا؟ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دہشتناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا، بڑا وشال ہوگا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن أرضها. قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ایک دور دور جانے والی ماں بھی بچے کو چھوڑ دے. سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہاتھ پیر کا مضبوط ہو جاتا ہے تو ماں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی. اور بچہ آ کر دودھ پی رہا ہو، چھوٹا سا ہو، تو نہ ماں کو بچے کے بغیر آرام ملتا ہے، نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے. بچہ اگر بھوکا ہو تو ماں بھی بے قرار ہو جاتی کہ کیسے میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لوں، اور بچہ بھی جب تک ماں کے سینے سے نہ لگ جائے اسے چین نہیں ملتا. میرے پیارے بھائیوں، سب سے زیادہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے، اگر کسی کو کسی سے لگاؤ ہے تو ماں کو دودھ پینے والے بچے سے ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے
بچے کو چھوڑ دے.
ایسا زلزلہ ہوگا, ایسا بھوکمپ ہوگا, اتنا خطرناک بھوکمپ ہوگا, اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے. اور گربھوتی عورتوں کے گربھ گر جائیں گے, حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے, پریگنٹ عورتوں کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے, حمل ساکت ہو جائے گا. قیامت کے زلزلہ کے ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے. اور لوگوں کی حالت ایسی ہوگی, لوگ ڈر کی وجہ سے, بھے کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں, لیکن لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے, لوگ شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, بلکہ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا, اللہ کا عذاب اتنا بھیانک ہوگا, اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کی حالت دیکھ کر ایسا لگے گا کہ شاید لوگ نشے کے عالم میں. یہ 7.9 ریکٹر کا زلزلہ آیا, ہم ڈر گئے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج اس جلسے میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو جلسے میں نہیں آئی صرف اس ڈر سے کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے. حالانکہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر زلزلہ آئے گا بھی تو اس کا نقصان جتنا گھر میں بیٹھ کر ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں اتنا نقصان نہ ہوتا. اور کم سے کم اتنا تو طے ہے کہ اس میدان میں جلسے کے اس پنڈال کے نیچے اس پروگرام کے اندر جو لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے, اللہ کو اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اور آپ کو اگر زلزلہ آنے والا بھی ہوگا تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اگر میرا مقصد نیک ہے اور آپ کا مقصد نیک ہے, اگر آپ قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں, اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں, تو زلزلہ اگر آنے والا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اتنا زلزلہ آیا دنیا دہل گئی, ہندوستان دہل گیا, نیپال دہل گیا. اس زلزلے کے وقت ہمارا کیا حال ہے؟ وہ زلزلہ جب آئے گا تو صرف نیپال میں نہیں آئے گا, وہ زلزلہ جب آئے گا تو صرف بہار میں نہیں آئے گا, صرف یوپی میں نہیں آئے گا, صرف گجرات میں نہیں آئے گا, بلکہ میرا رب فرماتا ہے قرآن کے اندر, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اقالها وقال الانسان ما لها. ارے قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو پوری کی پوری دھرتی ہل جائے گی, پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی. نیپال میں بھی آئے گا, بھارت میں بھی آئے گا, بنگلہ دیش میں بھی آئے گا, پاکستان میں بھی آئے گا, سعودی عرب میں بھی آئے گا, دنیا کا کوئی علاقہ نہیں بچے گا جس میں وہ زلزلہ نہ آئے. اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے, اللہ منظر بتا رہا ہے. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اے اللہ اس دھرتی کو کیا ہو گیا, اے اللہ یہ دھرتی کیوں ہل رہی ہے؟ ابھی آج ہی لوگوں نے مجھے بتایا, میں جب آپ کے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا ایسا زلزلہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, پوری پوری زمین باقاعدہ ہل رہی ہے, گاڑیاں ہل رہی ہیں, ٹرک ہل رہا ہے, ٹریکٹر لوگوں کے ہل رہے ہیں. ہمارے بنارس میں میں نے فون کیا, کتنے لوگ زلزلے کے ٹائم فوراً عورتیں بچے سب مرد سب گھر کے باہر نکل گئے, کتنی جگہوں پر زمین کے اندر جو ہے گڈھا ہو گیا, کتنی جگہ بلڈنگیں تباہ ہو گئی. انسان چھوٹا موٹا زلزلہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, قیامت کے دن یہ زمین ایک ایک پاپ کا ایک ایک گناہ کا چٹھا کھولے گی. اس دھرتی کے اوپر جو پاپ کیا ہے ہم نے, اس دھرتی کے اوپر, اس زمین کے اوپر ہم نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے, اس دھرتی پر جو بھی پاپ کیے, جو بھی گناہ کیے ہیں,
وہ سارے کے سارے گناہ زمین خود بولے گی,
زمین بتائے گی, یہ شیوہر کی زمین, یہ بسیا کی زمین بتائے گی کہ اس زمین کے اوپر کیا کیا پاپ ہوا ہے, مہواوا کی زمین بتائے گی اس زمین پر کون کون سا پاپ ہوا ہے,
سیتامڑھی کی زمین بتائے گی گاؤں کے اندر زمین کے اندر کون کون سا گناہ ہوا ہے. یوم تو قیامت زمین بولے گی, زمین گواہی دے گی, زمین بات کرے گی, زمین بتائے گی اے اللہ تیری دھرتی کے اوپر, تیری زمین کے اوپر ہی لوگوں نے یہ پاپ کیا.
اچھا زمین بولے گی؟ زمین تو نہیں بولتی ہے, انسان بولتا ہے. کبھی زمین کو بولتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی زمین کے اندر سے آواز آئی؟ کبھی زمین نے بتایا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا؟ ہمیں اور آپ کو حیرت ہو رہی تھی زمین بولے گی؟ اللہ ہماری حیرت کا جواب دے رہا ہے,
زمین
اس لیے بولے گی کیونکہ زمین کو اللہ کی طرف سے آرڈر ملے گا, اللہ کی طرف سے آدیش ملے گا.
اے زمین آج ہم تجھے زبان دے رہے ہیں, اے زمین آج ہم تجھے بولنا سکھا رہے ہیں, اے زمین آج تو بول
اور آج تو دنیا والوں کے پاپوں کا راز کھول دے. یہ زلزلہ کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے پاپوں کا پھل ہے, ہمارے گناہوں کی ایک معمولی سی سزا ہے. یہی نیپال ہے, آپ نیپال کے قریب میں رہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسا ملک ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر. شراب پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, عیاشی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, زناکاری عام ہے. مجھے نیپال جانے والے لوگوں نے بتایا کہ وہاں مولانا آپ کسی دکان پر گوشت نہیں کھا سکتے, سور کا گوشت عام طور سے بکتا ہے, ہر ہوٹل میں شراب بک رہی ہے, ہر ہوٹل میں زناکاری کا انتظام ہے, اور خاص طور سے کاٹھمانڈو اور پوکھرا نام کا جو علاقہ ہے یہ دنیا کے لیے عیاشی کا ایک گڑھ ہے. کتنا گناہ کرو گے؟ اللہ نے رسی ڈھیلی کی تھی, اللہ نے تھوڑی سی رسی ٹائٹ کی ہے, انجام ہمارے سامنے موجود ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی واقعی میں اگر ہمیں ہمارے پاپوں کی سزا دے دے تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین پر ایک ہی انسان زندہ نہیں جاتا. یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اس کی بڑی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت سارے پاپوں کو معاف کر دیتا ہے, بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, بہت ساری برائیوں کو درگزر کر دیتا ہے. اگر ہمارے ایک ایک پاپ کا, ایک ایک گناہ کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے تو زمین پر ہم جی نہیں سکتے.
وما
اے لوگوں جو بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے, جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے, جو بھی تم کو عذاب ہوتا ہے, چاہے وہ زلزلہ آ جائے, چاہے وہ کشمیر جیسی جگہ میں جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا تھا آج وہاں بربادی اور تباہی کا ایسا منظر ہے کہ دیکھنے کے لائق, وہی کشمیر جہاں لوگ گھومنے جایا کرتے تھے,
وہی کشمیر جس کو لوگ دنیا کی جنت کہا کرتے تھے, وہاں باڑھ آ گئی اور ایسی باڑھ آئی کہ پورا کشمیر تباہ ہو برباد ہو گیا.
باڑھ آ گئی, ہمارے بنارس میں کاروبار ہو رہا ہے, ساڑی کا کاروبار ہو رہا ہے, پچھلے ایک سالوں سے
کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, کاروبار میں مندہ ہو رہا ہے, کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے.
چاہے خسارہ ہو جائے کاروبار میں, کھیتی کرنے والوں کے اوپر دیکھیے, ابھی بے موسم کی بارش کی وجہ سے پورا گیہوں برباد ہو گیا, سرکاریں معاوضہ دے رہی ہیں, حکومتیں چیک بانٹ رہی ہیں, لیکن किसान बेचारा रोज खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है।
मेरी मुसीबत को जो भी मुसीबत पहुंच रही है, चाहे वो भूकंप की शक्ल में हो, चाहे वो मौसम की बारिश की शक्ल में हो,
चाहे वो बाढ़ की शक्ल में हो, चाहे वो कारोबार के मंदे की शक्ल में हो, तुम्हारे अपने पापों का नतीजा है, तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है, तुम्हारे अमल का बदला है। और अल्लाह ताला तो तुम्हारे बहुत सारे पापों को माफ कर देता है, अल्लाह ताला तो बहुत सारे पापों को माफ कर देता है। अगर वो सारे पापों का सारे गुनाहों पर हमें सजा दे तो जमीन में कोई फर्क नहीं। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, कौमों की तारीख पढ़कर देख लो, दुनिया में अल्लाह का जब से अजाब आया तो इसी वजह से आया कि लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, लोगों ने पाप किया, गुनाह किया। अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सबसे पहले इंसान हम सबके अब्बा हजरत आदम अलैहि सलाम को देखो, आराम से जन्नत में रह रहे थे, जो जी चाहे खा रहे थे, जो जी चाहे पी रहे थे। अल्लाह ने मना किया था एक दरख्त के करीब मत जाना, अरे आदम अरे हव्वा जन्नत में आराम से रहो खाओ, दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, शैतान ने बहकाया, शैतान ने धोखा दिया, आदम और हव्वा ने दरख्त को खा लिया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। दुनिया में सबसे पहला गुनाह अगर हुआ तो उसके पीछे, दुनिया में सबसे पहली सजा अगर मिली तो उसके पीछे की वजह यही अल्लाह की नाफरमानी। नूह अलैहि सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया गुनाहों की वजह से, कौम आद के ऊपर अजाब आया गुनाहों की वजह से, कौम समूद के ऊपर अजाब आया उनके बुरे करतूतों की वजह से, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश आई उनकी बदकारियों की वजह से, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया नाप तौल में कमी करने की वजह से। मेरे प्यारे भाइयों, सारी की सारी कौमों का इतिहास उठा के देख लो, अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर अलम तर कैफा फअला रब्बुका बिआद, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने कौम आद के साथ क्या किया। इरम ये कौम आद बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाने वाली कौम थी, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, बड़े लंबे लंबे लोग थे, इतने लंबे लंबे लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो तहस नहस हो गए। वस्तमूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिलवाद, और जरा कौम समूद को देखो जो पत्थरों से काट काट कर घर बनाते थे। व फिरऔन ज़िल औताद, और फिरऔन को देखो, फिरऔन के पास कितनी हुकूमत थी, फिरौन का कितना बड़ा राज था, फिरौन का कितना जलवा था। लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो फिरौन भी समुद्र में डूब कर मर गया, और आज भी मिस्र के म्यूजियम में, आज भी मिस्र के पिरामिड के अंदर, मिस्र के अहराम के अंदर आज भी फिरौन की लाश मौजूद है। आज भी अल्लाह ने फिरौन की लाश को जिंदा रखा है, फिरौन की लाश मौजूद है, आपको देखना हो जाकर देख सकते हैं आप मिस्र के अंदर। الذين تغوا في البلاد, ये सारे के सारे लोग ऐसे थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इन्होंने हद पार किया, इन्होंने दुनिया में पाप किया, दुनिया में गुनाह किया। فأكثروا فيها الفساد, इन्होंने जमीन के अंदर फसाद मचाया, जमीन के अंदर बिगाड़ पैदा किया, जमीन के अंदर गुनाह किए, पाप किए। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने अपने अजाब का कोड़ा इनके ऊपर बरसाया। اللہ تعالیٰ نظر لگائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تاک میں ہے, اللہ تعالیٰ گھات لگائے بیٹھا ہے,
میرے بندے
تو پاس کر رہا ہے کر کر, ہم تجھے نہیں روکیں گے,
لیکن جب تیرا پاپ حد سے آگے بڑھے گا,
جب تیرا گناہ حد سے آگے بڑھے گا, تو ہم اپنے عذاب کا ایک ہلکا سا سیمپل تجھے دکھا دیں گے. نیپال کا یہ بھوکم, میرے پیارے بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمولی سا سیمپل ہے. اچھا ایک بات اور, بھوکم پایا تو اس میں کیا جتنے لوگ مرے سب برے تھے کیا؟ اچھے لوگ بھی تو مرے, اس میں کچھ نمازی لوگ بھی مرے, کچھ نیک لوگ بھی مرے, کچھ مسجدوں کے مینار بھی ٹوٹے ہیں.
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً.
جب اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے
تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ پاپ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے.
گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, گیہوں جب چکی میں ڈالا جاتا ہے اگر گھن کو الگ نہ کیا جائے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے, جب بھوکمپ آتا ہے, جب زلزلہ آتا ہے, جب باڑھ آتی ہے, جب طوفان آتا ہے, جب کوئی بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ, پاپی لوگوں کے ساتھ ساتھ, گناہگار لوگوں کے ساتھ ساتھ, برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ, نیک لوگ, نمازی لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ برے لوگوں کو تو سزا مل رہی ہے, اچھے لوگوں کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ ان کے اوپر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب پاپ ہوتا ہے نا تو برے لوگ تو پاپ کرتے ہیں اور اچھے لوگ پاپ کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں, کہتے ارے ہم تو نہیں کر رہے نا, ہو رہا ہے تو ہونے دو, ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم شامل نہیں ہیں. گاؤں کے لڑکے شراب پی رہے, اب گاؤں کا ایک نیک آدمی گزر رہا ہے, دیکھا کہ میرے گاؤں کے لوگ شراب پی رہے, تو وہ یہ سوچ کر آگے بڑھ گیا کہ یہ پی رہے میں تھوڑی پی رہا ہوں, ان کو گناہ پڑے گا مجھے تھوڑی گناہ پڑے گا, نہیں, عذاب آئے گا تو اس شراب پینے والے کے اوپر بھی آئے گا اور نہ پینے والے کے اوپر بھی آئے گا. عذاب سے بچنا ہے تو پاپ سے بچنا ہی کافی نہیں ہے, پاپ ہو رہا ہو, گناہ ہو رہا ہو تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں, بہت پیاری حدیث, بخاری کی حدیث, غور سے سنیے. اگر پاپ ہو رہا ہو اور آپ اس کو نہیں روکیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انجام کیا ہوگا.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پار کرنے والے یعنی گناہ کرنے والے کی مثال اور اس گناہ کے بارے میں نرمی برتنے والے کی مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی, کہ جیسے ایک کشتی ہے, ایک سمندر میں کشتی جا رہی ہے, اب اس کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں, کشتی دو منزل کی ہے, دو اپارٹمنٹ ہیں اس کے, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں, اب نیچے والوں کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں, بار بار ان کو اوپر جانا پڑتا ہے, اب اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو پانی چاہیے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو اب نیچے والے کرتے کیا ہیں کہ کلہاڑی اٹھا کر ناؤ کے اندر, کشتی کے اندر وہ چھید کرنے لگتے ہیں کہ بھائی پانی پینے کے لیے اوپر نہ جانا پڑے, نیچے ہی پانی مل جائے. اب اگر اوپر والے آ کے ان کو روکیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, تو یہ بولے کہ ارے ہم لوگ پانی پینے کے لیے اوپر بار بار جا رہے ہو تو تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو پانی ہم یہیں سے نکال لیتے ہیں نا, تو اب اگر اوپر والے تماشا دیکھیں کہ ارے ان کو اگر یہ چھید کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ہوگا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود تو ڈوبے ہیں سنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. نیچے والے جب چھید کریں گے
تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب ڈوب جائیں گے. اور اگر وہ روک لیں گے ان کو تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہمارے سماج میں کوئی پاپ ہو رہا ہے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور ہم وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ گناہ کر رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو منع کریں اس کو روکیں. اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں. اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے, اتنے بزدل ہیں اتنے کمزور ہیں, تو کم سے کم دل کے اندر پورا جانے کے یہ کام جو ہو رہا ہے پورا ہو رہا ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے جو پاپ جو عذاب آئے گا وہ پاپی لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا. قرآن کی ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
اے ایمان والو اپنی فکر کرو, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, اپنے گریبان میں جھانکو تم کیا کر رہے ہو. اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرے لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں, اگر دوسرے لوگ پاپ کر رہے ہیں, اگر دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب کوئی آدمی اس آیت کو پڑھے تو کہے گا مولوی صاحب یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے کہ انسان کو اپنے سے مطلب رکھنا چاہیے, اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فکر کرو اپنے گریبان میں جھانکو, دوسرا کیا کر رہا ہے اس کے چکر میں مت پڑو. لیکن یہی تو بات ہے, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے. صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ یہ نہیں کہ قرآن کی آیت اپنے حساب سے سمجھنا ہے, حدیث کو اپنے حساب سے سمجھنا ہے. قرآن اور حدیث کو ہمیں ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. اب یہ قرآن کی آیت ہے, اب صحابہ نے اس کا کیا مطلب لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ کر اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو تم لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اپنی فکر کرو, اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اے لوگوں اس آیت کا یہ مطلب ہے ہمیں, میں نے خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ اگر ظالم کو غلط کام کرنے والے کو پاپ کرنے والے کو پاپ کرتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دے. اگر دنیا میں پاپ ہو رہا ہے اور پاپی کو اس کے پاپ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو بہت جلد ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بنارس کی چنتا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دلی اور کلکتہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آج اپنے اپنے گھر سے شروعات کرو. آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, بہت نیک ہیں آپ. آپ کا بیٹا کسی ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, آپ کی بیٹی کسی ٹائم کی نماز نہیں پڑھتی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن آپ نے کبھی اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اپنے بیٹے کو بٹھائیں, اس کو بلا کر پوچھے کہ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا. آج جب زلزلہ آیا کتنے لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے, کتنے لوگ ایسے بھی تھے جب زلزلہ آیا تو وہ سینما ہال میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے تھے, اور کتنے کو ایسے بھی لوگ تھے جب زلزلہ آیا تو شراب کے نشے میں تھے. کتنے ایسے لوگ رہے ہوں گے جب زلزلہ آیا تو وہ زناکاری بدکاری کے کام میں لگے ہوں گے. سوچو اگر اسی حال میں انسان کو موت آ جائے, اسی حال میں انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے, انسان فلمیں دیکھ رہا ہے, انسان شراب کے نشے میں ہے, انسان غلط کام کر رہا ہے, اور اسی حالت میں اگر انسان کو موت آ جائے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی. آج یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم صحیح ہیں, اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن بیٹا ہمارا غلط راستے پر جا رہا ہے, بیٹی ہماری غلط راستے پر جا رہی ہے, تو اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اے ایمان والوں کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے, ڈیزل سے جلتی ہے, کیروسین سے جلتی ہے, لیکن جہنم کی آگ ایک عجیب آگ ہے. اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی, پیٹرول سے نہیں جلے گی, جہنم کی آگ کیروسین سے نہیں جلے گی, جہنم کی آگ انسان اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. دنیا میں اگر آگ لگے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آپ بچیں گے؟ مر جائیں گے, آپ کام ختم ہو جائے گا. ہمیں جلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے, لیکن اللہ نے اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ آگ جہنم میں تیار کر کے رکھی ہے. میرے بھائیوں, اس آگ سے اگر آپ خود بچتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, اپنے سماج کے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں, اور نہیں روکیں گے آپ تو عذاب آئے گا, تو ان کے اوپر بھی آئے گا اور آپ کے اوپر. ایک اور حدیث سن لیجیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانچ قسم کے گناہ ایسے ہیں.
یا معشر المہاجرین, اے میرے صحابہ, خمس ابتلیتم بہن, پانچ قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان گناہوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے, اگر ان گناہوں میں تم پڑ جاؤ گے تو پھر تم سے بھلائی کی امید نہیں ہے.
کون سے پانچ قسم کے گناہ ہیں؟ سنیے, نمبر ایک,
لم تدھر فاحشة فی قوم قط حتی یظہروا بها الا مصابیح الطارا,
جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے, گندا کام ہونے لگتا ہے, ننگا پن ہونے لگتا ہے. ابھی آج سعودی عرب کے ایک عالم کی تقریر میں نے دیکھی, سعودی عرب کے عالم کہہ رہے تھے کہ میں جرمنی گیا جو ایک بہت بڑا ملک ہے, جرمنی میں ایک تقریر کرنے کے لیے ایک دورے پر گیا, جرمنی میں اپنی آنکھوں سے میں دیکھا, میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے عام روڈ کے اوپر ایک مرد ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. وہ مولانا کہنے لگے, سعودی عرب کے وہ شیخ کہنے لگے کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنے پیارے نبی کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ جانوروں کی طرح, گدھوں کی طرح لوگ راستے گرنے,
یہ حرکت کریں گے. لوگ راستے ہی میں عورتوں کے ساتھ جبا کریں گے, اور اس زمانے میں سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ کام کم سے کم دیوار کے پیچھے جا کر کرو, سب کے سامنے مت کرو. اس زمانے میں سب سے نیک آدمی کی یہ پہچان ہوگی, وہ یہ کہے گا کہ یہ کام دیوار کے پیچھے کرو, سب کے سامنے تو مت کرو, کھلم کھلا تو مت کرو. یہ آج حالات ہیں دنیا کے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے اور لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگتے ہیں, غلط کام کرنے لگتے ہیں, اِلَّا فَشَاقِ هِمُ الطَّاعُونَ, اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے, وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَصْحَابِهِ, اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی. آج ایڈس کی بیماری آ گئی, برڈ فلو آ گیا, سوائن فلو آ گیا, پتہ نہیں کون کون سا فلو آ گیا. ایسی ایسی بیماریاں آ گئی جن کا علاج آج میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں ہے. ایسی ایسی بیماریاں آ گئی کہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری بیماریاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی, ننگاپن پھیل جائے گا, اوریانیت پھیل جائے گی, جس قوم کے اندر گندے کام ہونے لگیں گے. اور ابھی آپ کو بتاؤں, آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے, ایک نئی حرکت چلی ہے, سم لینگکتا, ہومو سیکسویلٹی, مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے, عورت کی عورت سے شادی ہو رہی ہے. ابھی انڈیا کے اندر تو کم ہے, امریکہ کے وغیرہ کے اندر بالکل عام ہو گیا ہے, اور وہاں کی باقاعدہ عدالت نے پرمیشن دے دی ہے کہ مرد کی شادی مرد میں ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, عورت کی شادی عورت سے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آج دنیا اس حد تک جا چکی ہے, انسان اس حد تک گر چکا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے, اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت کر رہا ہے. اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے بنایا. انسان اتنا گھٹیا ہو چکا ہے, اتنا گر چکا ہے کہ اب انسان اس میں بھی تبدیلی کر رہا ہے. اور ابھی آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہو, نیوز میں دیکھا ہو, دلی کے اندر ایمس ہاسپٹل, جو دلی کا بلکہ انڈیا کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں سے ایک ہاسپٹل ہے, ایمس ہاسپٹل. ایمس ہاسپٹل کی ایک لیڈی ڈاکٹر وہ آتم ہتیا کر لیتی ہے, اپنے آپ کو پنکھے سے لگا کے جان دے دیتی ہے, اور جان دینے کے پہلے وہ جو لیٹر لکھ کر جاتی ہے, لیٹر میں وہ لکھتی ہے کہ میں اس لیے جان دے رہی ہوں کہ میرا شوہر شادی کے اتنے سال ہو گئے, آج تک میرے شوہر کی مجھ سے ملاقات تک نہیں ہوئی, اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شوہر میرے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا, وہ تو مردوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے, میرا شوہر دوسرے مردوں کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے, مجھے یہ جان کر اتنی شرم محسوس ہوئی کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی, اور میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. میں سماج کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے سماج میں کوئی ایسا مرد ہے جس کے اندر یہ گندی عادت پائی جاتی ہے, تو کم سے کم وہ کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہ کرے. یہ پیغام, یہ لیٹر لکھ کر وہ لڑکی مر گئی, اس نے آتم ہتیا کر لی. لڑکی بھی ڈاکٹر ہے, اور اس کا جو شوہر ہے جو یہ گندا کام کر رہا تھا وہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ بھی زندہ ہے, موجود ہے. یہ ہمارے انڈیا کے حالات, لڑکا لڑکی کے بیچ ناجائز تعلقات عام ہو رہے ہیں.
کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں آپس میں مل رہے ہیں. یہ حالات آج دنیا کے پیدا ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی تمہارے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا. یہ ایڈس کہاں سے آیا, یہ برڈ فلو کہاں سے آیا, یہ سوائن فلو کہاں سے آیا؟
لم تزل القائدون في قوم تفتوق, جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی, حتی یعلنوا بها,
لوگ جب کھلا کھلا غلط کام کرنے لگیں گے, بے حیائی سے کام کرنے لگیں گے,
الا ما جاء فيهم الطاغوت والاوجاع التي لم تكن في اقلابهم,
تو اس قوم کے اندر ایسے ایسے کام ہوں گے.
وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُرُونَةِ وَجَوْزِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ, اور جب کوئی قوم ناپ تول کی کمی کرے گی, تجارت کے اندر, بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر دھوکہ دھڑی کرے گی, جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہنگائی, کاروباری پریشانیاں اور حکومت کی ظلم و زیادتی کو مسلط کر دے گا. آج پورے بھارت کے اندر مہنگائی چرم سیما پر ہے, پورے بھارت کے اندر لوگ پریشان ہیں, کاروبار کے اندر پریشان ہیں, بزنس کے اندر پریشان ہیں, اور آج سرکاروں کا رونا رویا جا رہا ہے کہ سرکاریں ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہی ہیں, اتیاچار کر رہی ہیں. اللہ کے نبی وجہ بتا رہے ہیں, جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی, جو قوم کاروبار کے اندر جھوٹ فساد سے کام لے گی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مسلمان سے کاروبار کرنا چاہیے, مسلمان ایماندار ہوتا ہے, مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے, مسلمان دھوکا نہیں دیتا. اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اتنا بڑا فراڈ ہو چکا ہے, اتنا بڑا بے ایمان ہے کہ مسلمان سے خود مسلمان کاروبار کرنے سے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں گئے, ایک صحابی کی گیہوں کی دکان تھی, سامنے گیہوں کا بورا رکھا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا تو اندر کا جو گیہوں تھا وہ بھیگا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟
بولے اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی,
گیہوں بھیگ گیا تھا, میں نے بھیگا ہوا گیہوں اندر ڈال دیا, کیونکہ اگر بھیگا ہوا گیہوں اوپر رکھوں گا تو لوگ اسے خریدیں گے نہیں, میں نے سوکھا والا اوپر رکھ کے بھیگا والا اندر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی, آپ نے بس دو جملے فرمائے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جو مسلمان کو دھوکہ دے, جو اپنے ہی مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں.
آج کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے, یہ احساس ہے؟ آج کاروبار کے اندر دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا عام بات ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہنگائی کو, شدت کو, اور اسی طریقے سے حکومت کی ظلم اور زیادتی کو لاگو کر دے گا. نمبر تین,
وَلَمْ يَرْجِعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنْ أُلْقِيَ مِنَ السَّمَاءِ,
اور جو قوم اپنے مال کی زکات نکالنا چھوڑ دے گی, اپنے مال کی زکات نہیں نکالے گی, اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش بند کر دی جائے گی. آج کتنے مسلمان ہیں, کئی بیگھا ان کے پاس کھیت ہے, کہیں ایکڑ کھیت ہے, لیکن اپنے اناج کی, اپنی کھیتی کی زکات وہ نہیں نکال رہے ہیں. لاکھوں کا سونا چاندی ان کے پاس موجود ہے, ان کی تجوریوں میں پیسہ بھرا پڑا ہے, اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنا سارا مال ہماری راہ میں خرچ کر دو. ایک لاکھ روپیے میں 2500 دینا ہے, ایک لاکھ روپیہ ہو تو 2.5% زکات دینا ہے, ایک لاکھ میں صرف 2500 دینا ہے
وہ بھی آج کے مسلمان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی.
میرے پیارے بھائیوں, اپنے مال کی صحیح صحیح زکات اگر نہیں نکالتے تو اللہ کا نبی فرماتے,
جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو بند کر دے گا, بارش نہیں ہوگی, بارش بند ہو جائے گی. اور یہ سونا چاندی جو تجوری میں بھریں گے اس کا کیا حال ہوگا, اس کا بھی انجام سن لیجیے.
والذین یجدون الزاد والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
جو لوگ سونا اور چاندی, روپیہ اور پیسہ اپنی تجوری میں رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے,
اے میرے پیارے نبی ان کو بتا دو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یوم یحما علیہا نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
قیامت کے دن ان کے سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا
اور اسی کے ذریعے ان کی پیٹھ کو, ان کے ماتھے کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا.
زکات بالکل صحیح صحیح زکات ہمیں اور آپ کو نکالنی چاہیے. کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 585 گرام چاندی, 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ اگر ہے تو 2.5% زکات نکالنا. اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کے برابر کیش ہے یا اس سے زیادہ کا کیش ہے تو اس کی زکات نکالنا ضروری ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں, زیور پہننے کا بہت شوق ہے, گلے میں بھی ہار ہے, کان میں بھی زیور ہے, ناک میں بھی زیور ہے, ماتھے پر بھی زیور ہے, زیور کی زکات بھی نکالنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی, بچی نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا تو ادی نے زکات تھا اس کی زکات نکالتی ہو؟ بولی کہ نہیں زکات تو نہیں دیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اس کنگن کی جگہ تمہاری بیٹی کو جہنم کا آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی. فوراً اس نے وہ کنگن اتار کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اس کی جو بھی زکات ہوتی ہے وہ آپ لے لیجیے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے گھر میں عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدہ اس کی تول کرائیں کہ کتنا زیور ہے. اگر وہ سونے کا زیور ہے تو 85 گرام سے اگر وہ اوپر ہے تو زکات ہمیں 2.5% دینا ہے. اگر ہمارے پاس کیش روپیہ ہے تو کیش دے, ورنہ اسی زیور میں سے ہم سونا نکال کے اس کو توڑوا کے اس کو بیچ کے ہمیں زکات دینا ہے ہر آدمی. اور زکات اگر ہم نہیں دیں گے تو میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی کہ قیامت کے دن اسی زیور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ہمارے باڈی کو داغا جائے گا. تو جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کے اوپر آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے اس کو سنیے.
اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے, گائے بیل بکری نہ ہوتے, مویشی نہ ہوتے,
اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برستا. انسان تو اتنا بڑا پاپی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دیا ہے, اس کا کرم ہے کہ جو بے زبان جانور ہیں بیچارے, یہ جو معصوم جانور ہیں ان کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو جاتی ہے. تین چیزیں ہو گئی. نمبر
4,
اور جب کوئی قوم اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی وعدہ کرتی ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے. ہم لوگوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے ہم کو پیدا کرنے کے بھی ہزاروں سال پہلے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا.
الستو بربکم,
میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا، ہائے اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم نے اللہ سے وعدہ تو کر لیا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کر ہم نے دوسروں کو اپنا رب بنا لیا. کسی نے پیسہ کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا، ہم لوگوں نے اوروں کو اپنا رب بنا لیا. اللہ سے جو وعدہ کیا تو وعدے کو توڑ دیا، رسول سے جو وعدہ کیا تو وعدے کو توڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے عزیز فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو دشمن تمہاری طاقت کو چھین لے گا. آج دیکھ لو دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، ہماری مسجدیں خطرے میں، ہمارا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں، کتنی مسجدیں آج غیروں کے قبضے میں، آج کتنا دشمن ہمارے اوپر کنٹرول پائے ہوئے ہیں، طاقت پائے ہوئے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تو اس وعدے کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے اور جب تک مسلمانوں کے امام لوگ، مسلمانوں کے خلیفہ لوگ، مسلمانوں کے علماء اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے تب تک تو ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر لوگ اپنی مرضی سے فتوے دینے لگیں گے، لوگ اپنی مرضی اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا، مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے لگے گا. آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. گجرات میں ایک مسجد میں نے دیکھی، مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا یہ مسجد فلا فلا مسلک کی ہے، اس مسجد میں فلا فلا مسلک والوں کا آنا منع ہے، اگر کوئی آیا تو اس کو سزا دی جائے. یہ آج حالات ہیں. ابھی ہمارے حضرت مولانا تقریر کر رہے تھے، بول رہے تھے نا کہ آج کتنی فلا مسلک کی مسجد ہے، فلا مسلک کی مسجد ہے، فلا مسلک کی مسجد ہے. اللہ کی مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، مسجدیں الگ ہیں، مدرسے الگ ہیں، ان کے علماء الگ ہیں، ان کے جلسے الگ ہیں، ان کے اسٹیج الگ ہیں. کیا حالت ہے؟ اچھا یہ نبی نے بھی دعا کی تھی، نبی نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی قبول نہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، مسجد کا نام ہے مسجد بنی معاویہ. پتہ لگا کہ مسجد کو جو ہے محلے یا گاؤں کی پہچان کے حساب سے اگر مسجد کا کوئی نام رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی مسجد میں گئے، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے تین دعائیں کی، تین دعاؤں میں سے دو دعائیں اللہ نے قبول کر لی، ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی. کیا کیا دعا کی تھی آپ نے؟ پہلی دعا آپ نے یہ کی کہ اللہ میری پوری امت قحط سالی میں، سوکھا میں میری پوری امت ہلاک مت کرنا، اے اللہ ایسا کوئی عذاب میری امت کے اوپر نازل مت کرنا کہ میری پوری امت قحط سالی میں مبتلا ہو کر، سوکھا میں مبتلا ہو کر میری پوری امت کا خاتمہ ہو جائے. اللہ نے یہ دعا قبول کر. دوسری دعا کیا کیا؟ اے اللہ میری پوری امت کو طوفان کے اندر، باڑھ کے اندر ڈوب کر مرنے مت دینا، میری پوری امت ڈوب کر حلال نہ ہو جائے، اے اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب ہاتھ نازل کرنا. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. پھر اللہ کے نبی نے تیسری دعا دی، اے اللہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو، میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے، میری امت کے لوگ آپس میں اختلاف نہ کرے. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. اگر یہ دعا بھی قبول کر لی ہوتی تو آج جھگڑا نہ ہوتا، آج اختلاف نہ ہوتا، آج فرقہ نہ ہوتا, آج اتنے سارے جھنجٹ نہ ہوتے, لیکن اللہ نے یہ دعا اپنے نبی کی قبول کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے. اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول نہیں کر کے یہ پیغام دیا کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم چاہیں تو اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی بھی ایک دعا کو قبول نہ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ مانگو تو اللہ سے مانگو, دعا کرو تو اللہ سے دعا کرو, گڑ گڑاؤ تو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں کرو, سوال کرو تو اللہ سے کرو, اس لیے کہ دینے والا میں ہوں, نہ دینے والا میں ہوں, لینے والا میں ہوں, چھیننے والا میں ہوں. اور جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تب دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بے چین نہیں کر سکتی. یہ جو آج جو لوگ اپنے اپنے گھر کے باہر لیٹے ہوئے ہیں, یہ چین سے اپنے گھر میں سو رہے ہوئے, اگر ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ موت اگر آج اسی رات میں اس گھر میں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. کیا روڈ پر جو لوگ سوئے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں کہ زلزلہ آئے تو گھر کے بجائے روڈ ہی کے اوپر آ جائے, روڈ ہی پھٹ جائے, وہیں پر وہ مر جائے؟ ٹھیک ہے انسان اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے, آج زلزلہ آ گیا تو نیوز والے بھی بول رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, 24 گھنٹے کے اندر پھر زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن کیا کل رات میں کسی نیوز والے نے بتایا تھا کہ صبح زلزلہ آئے گا؟ کیا صبح 11 بجے بھی کسی کو پتا تھا کہ آج زلزلہ آئے گا؟ اب جب زلزلہ آ گیا تو دنیا والے دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آئے گا, رات میں 3 بجے آئے گا, 12 بجے آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارا کتنا ہے میرے بھائیو, یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور بہت نیک آدمی اللہ والے ہیں. ایک بار یہ ملک شام جا رہے تھے, مدینہ سے ملک شام کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ فلائٹ کا ہے نہیں, ٹرین کا ہے نہیں, بس کا ہے نہیں, اونٹ کے ذریعے سفر کر رہے ہیں, گھوڑے کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. راستے میں ان کے پیروں میں زخم پڑ گئے اور پیروں میں کیڑے لگ گئے. دمشق پہنچتے پہنچتے حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے دیکھ کر کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. اب اس زمانے میں آپریشن وغیرہ کا انتظام تو تھا نہیں, میڈیکل سائنس اتنی ترقی کیے نہیں تھی. حکیموں نے پیر دیکھ کر کہا اے عروہ آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا, لیکن پیر کاٹنے کے پہلے ہم آپ کو کوئی نشیلی دوا کھلائیں گے تاکہ پیر کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو. اس زمانے میں کوئی ایسا انجیکشن نہیں تھا, کوئی ایسی دوا نہیں تھی جس کو کھا لینے کے بعد انسان کا پیر سیون ہو جائے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے. آپریشن کرنے کے پہلے, چیر پھاڑ کرنے کے پہلے اس حصے کو سون کر دیا جاتا ہے. اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کیے ہوئے تھی. حکیموں نے کہا ہے عروہ آپ کو کوئی نشیلی دوا کھانی پڑے گی تاکہ آپ کو پیر کے کٹنے کی تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی نشیلی دوا نہیں کھا سکتا, میں نے آج تک کبھی زندگی میں کوئی نشے کا سامان نہیں کھایا ہے, اور ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کا ذکر میری زبان سے نہ ہو رہا ہوں, لہذا میں ایسی کوئی دوا نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر بولے, حکیم بولے کہ آپ کا پیر کیسے کٹے گا, پیر کٹے گا تو بہت تکلیف ہوگی آپ کو. انہوں نے کہا ایک کام کرو, تم یہی چاہتے ہو نا کہ پیر میرا کٹے تو مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو, ایک کام کرو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, میں نماز کی نیت باز لیتا ہوں, تم میرا پیر کاٹ دو, میں جب نماز میں چلا جاتا ہوں, جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں
تو میں اللہ کی عبادت میں اتنا ڈوب جاتا ہوں کہ مجھے اپنی تکلیف کا اپنے جسم کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوگا. میں نماز شروع کر دیتا ہوں تم میرا پیر کاٹ دو. اللہ میں اتنے کثیر نقل کرتے ہیں حضرت عروہ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی, حکیموں نے پیر کاٹ دیا, ان کو ذرا برابر کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. نماز چلتی رہی, نماز پڑھتے رہے, جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جب سلام دے رہا ہے تو ان کا ایک پیر کاٹا جا چکا ہے. ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز اور ان کی نماز میں کتنا فرق ہے. ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز میں چوری کرتے ہیں. کوئی رکوع کر رہا ہے تو بس جھک رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے زمین کو سونگ رہا ہے, کھٹ سے رکوع کھٹ سے سجدہ. یہ کیسی نماز ہے؟ یہ نماز ہے کہ نماز میں چوری ہے؟ نبی نے کہا تھا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. یہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, چوری کر رہے ہیں نماز میں. نماز پڑھ رہے ہیں, دل ہمارا کہیں ہے, دماغ کہیں ہے ہمارا. نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے کھیتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
حضرت عروہ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام دیتے ہیں ان کا ایک پیر کاٹا جا چکا ہے,
ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دعا کے لیے, کہتے ہیں اللہم لک الحمد ولا ما اعطیت ولک الحمد ولا ما منعت. اے اللہ جو تُو نے دیا تھا اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اور جو تُو نے لے لیا اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ تُو نے مجھے دو ہاتھ دیے ہیں, دو پیر دیے ہیں. اے اللہ ایک پیر اگر تُو نے چھین لیا, اگر ایک پیر تُو نے لے لیا تو اے اللہ مجھے کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں. کم سے کم دونوں ہاتھ تو سلامت ہیں, کم سے کم ایک پیر تو سلامت ہے. اگر ایک پیر تو نے لے لیا تو کون سی بڑی بات ہے. اے اللہ دونوں ہاتھ سلامت ہے, ایک پیر ابھی بھی سلامت ہے. کتنا صبر ہے, اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے, کتنا اعتماد ہے کہ پیر چلا گیا لیکن اللہ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے, اللہ تیرا شکر ہے. ہم لوگوں کے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیتے. کتنا صبر ہے اس بندے کے اندر کہ پیر کاٹا جا چکا ہے لیکن زبان پر اللہ کی تعریف ہے, اللہ کا شکر. ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے کیے ہیں کہ ایک آدمی خبر لے کر آیا, اے عروہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا جو مدینے سے آیا تھا, جو راستے میں آپ کے بڑھاپے پر آتا تھا, جو آپ کے ساتھ ساتھ مدینہ سے ملک شام تک آیا تھا, اے عروہ آپ کا وہ بیٹا اچانک مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. ابھی ایک مصیبت, ابھی پیر کاٹا گیا, اب دوسری مصیبت بیٹا مر گیا اچانک. پھر فوراً ہاتھ اٹھا دیا,
اللہم لک الحمد ولا ما اعطیت ولک الحمد ولا ما منعت.
اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اور تو نے جو لے لیا اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ میرے نو نو بیٹے ہیں, اے اللہ اگر ایک بیٹا تو نے لے لیا ہے تو آٹھ بیٹے تو میرے زندہ ہیں, آٹھ بیٹے تو میرے کام کے ہیں. اے اللہ ابھی بھی جو تو نے لے لیا ہے اس کے مقابلے میں بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے. اے اللہ میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر یہی عروہ جب واپس مدینہ پہنچے تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا پیر کٹ گیا ہے, ان کا بچہ مر گیا ہے, تو کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ لگتا ہے کوئی پاپ کیا تھا, کوئی غلط کام کیا تھا کہ اللہ نے پیر بھی کٹوا دیا بیٹا بھی مر گیا. حضرت عروہ سے یہ تانا برداشت نہیں ہوا, یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی. کہا کہ لوگوں
کم سے کم میرے اوپر اتنا فرضو نہ کرو. ارے پیر چلا گیا مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں, میرا بیٹا چلا گیا لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن کم سے کم اتنا گندا الزام تو میرے اوپر نہ لگاؤ. اللہ کی قسم ابھی تک میری زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں نکلی ہے. یہ لوگ تھے, آج ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آج ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہم گناہ پر گناہ کرتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آیا, بولا ابراہیم میں بہت گنہگار آدمی ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں پانچ باتیں تجھ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد تجھے جو چاہے جو کرنا ہو. پہلی بات, تو جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ جب تو اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی روزی کھا. بولا یہ کیا بول رہے ہیں آپ, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے دنیا میں جتنے لوگ ہیں, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, سب کے سب اللہ ہی کی روزی تو کھا رہے ہیں, سب کو تو اللہ ہی نے دے رکھا ہے.
فرمایا جب سب کو اللہ دے رہا ہے تو اس کو بھی اللہ دے رہا ہے, تو ذرا سوچ
کیا یہ بات تجھے شوبھا دیتی ہے, کیا یہ بات تیرے لائق ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کھائے, اللہ کی روزی کھائے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے؟ بولے ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری بات بتائیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے
اگر تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو ایسی زمین پر چلا جا جو اللہ کے پاور میں نہ ہو, جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو. وہ آدمی بولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ان الارض للہ, ارے پوری کی پوری زمین تو اللہ کی ہے, زمین میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ سے کہا اللہ ہی کی زمین ہے, ایسی کون سی جگہ ہے جو اللہ کی جگہ نہ ہو, جو اللہ کی زمین نہ ہو؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب زمین اللہ کی ہے, جب اللہ ہی کی زمین میں تو رہتا ہے, تو یہ بتا کہ کیا یہ بات تجھے زیب دیتی ہے, کیا یہ بات تجھے شوبھا دیتی ہے, کیا یہ بات تیرے لائق ہے کہ اللہ ہی کی زمین میں رہ کر تو اللہ کی نافرمانی کرے؟
بولا ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا تیسری بات بتائیے. بولے ایک کام کر, جب تجھے گناہ کرنا ہو, جب تجھے اللہ کی نافرمانی کرنا ہو, تو ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. کہاں ہے ابراہیم, ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ ارے زمین میں کہیں چلے جائیں,
یا اللہ قائلۃ الاعین وما تخفی الصدور.
ارے اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے, اللہ تو وہ ہے جو کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی واقف ہے. ہم زمین میں کہیں بھی چلے جائیں, کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں, دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, ہم اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے. بولے تو ہی بتا, تو اللہ کی نظر سے بچ بھی نہیں سکتا اور تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے, تیرا کیا علاج ہے؟ بولا اچھا چوتھی بات بتائیے. بولا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے, جب موت کا فرشتہ تیری موت تجھے موت دینے کے لیے, تیری روح لینے کے لیے تیرے پاس آئے, تو تو موت کے فرشتے سے کہنا کہ ابھی مجھے چھوڑ دے, ابھی تھوڑی مہلت دے دے, بعد میں آنا, دو دن کے بعد آنا, تین دن کے بعد آنا. وہ آدمی بولا کیا ابراہیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ارے موت کا جب ٹائم آ جائے گا, جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ایک دن یا دو دن کی بات تو چھوڑو, ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. اگر کسی کی موت 12:30 لکھی ہے تو 12:30 بج کر ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں اور ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں، ٹھیک 12:30 وہ آدمی مر جائے گا، جو موت کا ٹائم ہے اسی ٹائم موت آ جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جان رہے ہو جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جب ایک آدمی مر جائے گا اور مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا، کہے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ دنیا میں میں نے تیری بہت نافرمانی کی تھی، بہت خراب کیا تھا، اے اللہ میں نے تجھے بہت خراب کیا تھا، اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب دنیا میں جانے کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ میں وہی کام کروں گا جو تجھے خوش کرے، اے اللہ میں تجھے خوش کرنے والا، تجھے راضی کرنے والا کام کروں گا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرامس کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اب تجھے ناراض کرنے والا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا کلا، نہیں نہیں، اب تجھے کوئی موقع نہیں ملے گا، جو موقع تجھے دینا تھا وہ ہم تجھے دنیا میں دے چکے ہیں، دنیا میں تیرے پاس سمجھانے والے بھی سمجھاتے تھے، قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، حدیث پڑھنے والے تجھے حدیث پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، تو نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، تو نے اپنے اندر سدھار نہیں پیدا کیا، اب تجھے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہ آدمی بولا ابراہیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ موت کا فرشتہ آئے تو میں کہہ دوں کہ مجھے بعد میں آ کر لے لینا، ارے جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو پھر ہم کو مہلت نہیں ملنے والی، جو ٹائم آئے گا اسی ٹائم موت دے دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بولے کہ جب تجھے پتا ہے کہ تیری موت آ جائے گی اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو پھر تو گناہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا اچھا مجھے پانچویں چیز بتائیے۔ بولے جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ تجھے جہنم میں جانا ہے اور جہنم کے فرشتے تجھے لے کر جانے لگیں گے تو تو انکار کر دینا، تو کہنا کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ وہ آدمی رونے لگا، کہنے لگا ابراہیم مجھے سمجھ میں آ گیا، زمین اللہ کی ہے میں بھاگ نہیں سکتا، روزی اللہ کی کھا رہا ہوں پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اپنی جو مدت ہوگی جو ٹائم ہوگا اسی ٹائم میں مجھے موت دے دے گا، اور جہنم میں اگر فرشتے مجھے لے کر جانا چاہیں گے تو میں روک بھی نہیں سکتا۔ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، استغفر اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ کر روتا روتا وہ آدمی چلا گیا۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی زندگی سر سے پیر تک گناہوں میں لت پڑی اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔
خدا نے آج تک تجھ قوم کی حالت نہیں بدلی،
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو نہیں روکے گا۔ نبی نے فرمایا تھا اپنے بڑے پیارے صحابی سے، کہا تھا معاذ بن جبل سے، کہا تھا اے معاذ میں تجھے 10 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، ان 10 باتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ آئیے نبی کی ان 10 باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی نے 10 باتیں بتائی تھی، جاؤ آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر ان 10 باتوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری جنت پکی ہے، صرف ان 10 باتوں پر ہم عمل کر لیں، ہم مرد حضرات بھی عمل کر لیں، ہماری عورتیں مائیں بہنیں بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ دس چیزیں. اور نصیحت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل.
حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے دس باتوں کی نصیحت کی.
آپ نے فرمایا اے معاذ
سب سے پہلی نصیحت آپ نے کی لا تشرک باللہ.
اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اتنا نبی کہہ دیتے تو کافی تھا شرک مت کرنا, لیکن آگے کیا کہا؟
وَإِن قُتِلْتَ أَوْ
قُتِلْتَ. اے معاذ تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے بوٹی بوٹی کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن توحید سے سمجھوتا مت کرنا. اے معاذ یہ ماتھا یہ پیشانی جو اللہ کے آگے جھکنی چاہیے کسی اور کے آگے مت جھکانا.
اے معاذ توحید سے کوئی کمپرومائز مت کرنا, سمجھوتا مت کرنا.
اے معاذ زندگی میں کبھی شرک مت کرنا. آج کا مسلمان پریشان ہوتا ہے تو شرک بھی کر ڈالتا ہے. آج کا مسلمان جب پریشانی میں پڑتا ہے تو غیروں کے در پر بھی چلا جاتا ہے,
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے. اسے اپنے نبی کی یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ قُتِلْتَ, چاہے بوٹی بوٹی کر دیا جائے, چاہے جلا کر راکھ کر دیا جائے.
نمبر ایک. نمبر دو,
وَلَا تَقُولَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.
اور اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اگر تیرے ماں باپ تجھے تیرے گھر سے نکلنے کو بولے تو نکل جانا, لیکن نافرمانی مت کرنا. تیرے ماں باپ تجھے اپنے بال بچوں کو چھوڑنے کو کہیں تو چھوڑ دینا, لیکن ان کی نافرمانی مت کرنا. آپ بولیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, کیا ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ غلط کریں تو بھی ہم ان کی بات مانیں؟ نہیں, ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. ماں باپ اگر کوئی غلط بات بولے تو ان کی غلط بات کو نہیں ماننا ہے, لیکن اگر صحیح بات بولے تو آپ کو ہر حال میں ماننا ہے, چاہے اس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہو, آپ کے بال بچوں کا نقصان ہو رہا ہو, آپ کے مال کا نقصان ہو رہا ہو, پھر بھی ماں باپ کی بات کو ماننا ہے. اس لیے کہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر آپ کا کسی کے اوپر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے. یہ وہی ماں باپ ہیں کل جب آپ بیمار ہوا کرتے تھے تو رات رات بھر آپ کے لیے جاگا کرتے تھے. آج آپ کی ماں بیمار ہو جاتی ہے, رات میں ماں کے کھانسنے کی آواز آتی ہے, آپ غصے میں کہتے ہیں کہ بڑھیا کھانس کھانس کے جینا حرام کر رہی ہے. کل یہی ماں باپ سے ایک ایک سوال آپ نے دس دس بار کیا, دس دس بار آپ کے ماں باپ نے بڑے پیار سے آپ کو اسی سوال کا جواب دیا. آج آپ کے باپ نے ایک سوال آپ سے دو بار کر دیا تو آپ غصے میں ناراض ہو کر بولے کہ سنائی نہیں دیتا ہے, کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ کتنا فرق ہو جاتا ہے. ارے جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کا دماغ چھوٹا تھا, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور تھی, آپ کا بولنا کمزور تھا, آپ کا سننا کمزور تھا. آج آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, آج ان کی بھی سننے کی طاقت کمزور ہو گئی, آج ان کا دماغ کمزور ہو گیا. اسی لیے بچپن اور بڑھاپا یہ ان دونوں کو قرآن نے کمزوری کا پیریڈ کہا ہے, اور اس لیے اللہ نے خاص طور سے بڑھاپے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو بڑھاپے میں اف بھی مت کہنا, اور ان کو کسی بات پر مت جھڑکنا, اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا. ارے ماں اور باپ کا تو اتنا بڑا حق ہے کہ اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں اگر آواز دے دے تو نفل نماز چھوڑ کے ماں کی بات کو پہلے جا کر سننا ہے, اور نہیں سنے گا تو انجام کیا ہوگا؟ بخاری کی حدیث اٹھا لو, وہ واقعہ آپ دیکھ لو کہ ماں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث,
بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھا جس کا نام تھا جریج, بہت بڑا عبادت گزار تھا, دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بھی بنا لی تھی, اسی کٹیا میں وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کی ماں آ گئی, ماں نے آواز لگائی, ماں کو کوئی کام تھا, اب یہ نماز میں ہے, ماں کی آواز کانوں میں پڑی, نماز پڑھوں کہ ماں کے پاس جاؤں؟ کنفیوژن میں ہو گیا, نمازی کے دوران سوچنے لگا, اللہم صلاتی و امی, اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے, کیا کروں؟ دل نے یہی فیصلہ کیا کہ ماں کا درجہ تو بات نہیں, اللہ کا درجہ پہلے نماز ہی میں لگا رہا. ماں بیچاری چلی گئی واپس. دوسرے دن پھر آئی ماں, اور اتفاق سے پھر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے پھر آواز لگائی, جو ہے بیٹا ادھر آ جا مجھے کچھ کام ہے. پھر وہی سچویشن, جو ہے سوچنے لگے کیا کروں, نماز چھوڑ کر جاتا ہوں تو نماز چھوٹے گی, اور ماں کی بات نہیں سنتا ہوں تو ماں ناراض ہوگی. یا ربی اللہم امی و صلاتی, اے اللہ میں کیا کروں, نماز کو دیکھوں یا اپنی ماں کو دیکھوں؟ دل نے یہی فیصلہ کیا, نماز پڑھتے رہے, ماں کے پاس نہیں گئے, ماں بیچاری چلی گئی. تیسرے دن پھر ماں آئی, ماں نے پھر آواز لگائی, اور پھر اتفاق سے یہ نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے پھر آواز دی, اور انہوں نے نماز نہیں توڑی, ماں کے پاس نہیں گئے. ماں نے غصے میں آ کر بدعا دے دی, اے اللہ اللہم لا تمتھو حتی یرا وجوہ المسلمین, اے اللہ اس کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے, بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. حدیث کے الفاظ ہیں, جریج کے علاقے میں ایک عورت رہتی تھی جو پیشہ کراتی تھی, زانیہ عورت تھی, بدچلن عورت تھی, بدکار عورت تھی. لوگ اس کے سامنے جریج کی تعریف کرتے تھے کہ جریج تو بہت نیک آدمی ہے, بہت متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے. اس نے سنا تو اس نے کہا کہ میں اپنی خوبصورتی کے آگے جریج کو بھی پھنسا لوں گی. وہ جریج کے پاس آئی, جریج کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, لیکن جریج بہت نیک تھے, اللہ والے تھے, متقی تھے, وہ اس عورت کی چال نہیں آئے. عورت بہت بڑی مکار ہوتی ہے, میری مائیں بہنیں برا نہ مانیں, عورتوں نے اتہاس میں دونوں ریکارڈ بنایا ہے, اگر نیک ہے تو اتنی نیک ہے کہ اس کا کوئی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, اور چال بازی اور مکاری کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ میرے جال میں نہیں پھنس رہے ہیں تو اس نے ایک دوسری چال چلی, وہ ایک چرواہے کے پاس آئی. وہ چرواہا اکثر جریج کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. اس نے چرواہے کے اوپر ڈورے ڈالے, چرواہے کے ساتھ غلط کام کیا, اس کے بعد وہ پیٹ سے ہو گئے. اور جب بچہ ہوا تو اس بچے کو لے کر آئی قوم کے پاس, گاؤں والوں کے پاس, اور کہا کہ یہ بچہ جریج ہے. گاؤں والوں کو بڑا غصہ آیا کہ ہم جس کو ولی سمجھتے تھے وہ تو شیطان نکلا, جس کو ہم اتنا نیک سمجھتے تھے وہ اس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا. لوگوں نے جا کر جریج کو مارا اور اس کی کٹیا کو توڑ دیا. جریج نے کہا اس بچے کو لایا جائے, بچہ لایا گیا, جریج نے نماز پڑھی,
نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, اے اللہ آج یہ عورت میرے کردار کے اوپر, میرے کیریکٹر کے اوپر حملہ کر رہی ہے, اے اللہ یہ عورت میرے کیریکٹر پر, میرے کردار کے اوپر, میرے چرتر کے اوپر دھبا لگا رہی ہے, اے اللہ آج اس بچے کے ذریعے میرے کردار کو تو صاف کر دے. بچے سے پوچھا جریج نے, بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ابھی ماں کی گود کا بچہ ہے, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی بولنا بھی نہیں جانتا ہے, لیکن اللہ نے بچے کو زبان دے دی. بچہ بولا کہ میرا باپ فلا چرواہا ہے. باپ نے, بچے نے اپنے اصلی باپ کا نام بتا دیا. قوم کے لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ تو ہم نے بہت غلط کام کیا, جریج کو بلا وجہ ہم نے مارا پیٹا. لوگوں نے کہا کہ اے جریج, ہم نے تمہاری کٹیا کو توڑ دیا ہے, ہم نے تمہاری عبادت گاہ کو توڑ دیا ہے, اے جریج تم کہو تو ہم سونے کی بنا دیں. جریج نے کہا سونے کی ضرورت نہیں ہے, تم مٹی ہی کی جیسی تھی ویسی ہی بنا دیں. میرے پیارے بھائیوں, معلوم یہ ہوا کہ ماں کی بات اگر نفل نماز آدمی پڑھ رہا ہو اور ماں بلا رہی ہو تو ماں کی بات پہلے سننا ہے, نفل نماز کو توڑ دینا ہے. اتنا بڑا حق ہے ماں کا, اور ماں کا حق اس لیے بھی اتنا بڑا ہے کہ ماں بچے کے لیے ایسی تکلیفیں اٹھاتی ہے جو دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھاتا. ماں تین تکلیفیں ایسی اٹھاتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا, باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. سب سے پہلی تکلیف تو یہی ہے کہ 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے. 9 مہینہ پورا ہو جاتا ہے, بچے کو جنم دیتی ہے. جنم دینے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے, بچہ پیدا ہونے کے ٹائم جو تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف بھی صرف ماں اٹھاتی ہے, کوئی نہیں اٹھاتا. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اللہ نے اس بچے کی خوراک ماں کے خون کے اندر دودھ کی شکل میں رکھی ہے. بچہ دنیا بھر کی چیزیں پی لے, دوائیں پی لے, ٹونک پی لے, لیکن آج میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے تو بچے کا صحیح پالن پوشن نہیں ہو سکتا. ماں بیچاری 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے, دنیا میں کوئی طاقت نہیں اٹھاتی. اسی لیے ماں کا حق زیادہ ہے, باپ کا بھی حق ہے, لیکن ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی فرمائے ولا تؤمن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك. اے مواد, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. اگر تمہارے ماں باپ ان کو گھر چھوڑ کر جانے کو کہیں تو چھوڑ دینا, اگر گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کو کہیں تو چھوڑ دینا. نمبر 3, ولا تکرنا صلاتن مکتوبتن. اور اے معاذ, جان بوجھ کر کبھی نماز مت چھوڑنا. وَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاتًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو اس سے اٹھا لیتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ہٹا لیتا ہے. آج ہم لوگ جلسے میں جانے کے بہت شوقین ہیں, تقریریں سننے کے بہت شوقین ہیں, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں رات بھر وہ تقریر سنیں گے لیکن صبح فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھی تو آج کیسے پڑھیں گے؟ نماز کے کوئی مطلب نہیں, مسلمان بھی ہیں. میرے پیارے بھائیو, مجھے ایک دلیل لا کر دے دو, ایک حدیث لا کر دے دو, قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر دے دو کہ نماز کسی حال میں معاف ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی حالت میں ہے کہ تیمم بھی نہیں کر سکتا, وضو بھی نہیں کر سکتا, جیسے آئی سی یو میں ہے, آپریشن تھیٹر میں ہے, ہوش و حواس تو ہے لیکن آئی سی یو کے اندر مٹی نہیں لے کر جا سکتا, پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہل ڈل بھی نہیں سکتا, کیا کرے ایسی حالت میں؟ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟
علماء کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھے گا,
ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے لیٹا ہے اسی حال میں اسی طرح وہ نماز پڑھے گا.
اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو, جتنی طاقت ہو جہاں تک طاقت ہو وہاں تک آدمی نماز پڑھے گا. ٹرین میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, پلین میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, گھر میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, پانی اگر مل رہا ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھنا ہے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنا ہے, لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنا ہے, لیکن نماز میرے پیارے بھائیوں آپ نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے ٹائم سے مسلمان کے اوپر فرض ہے. لیکن آج مسلمان بھی ہیں نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر, نماز ہو رہی ہے, مسجد کے سامنے بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیل رہا ہے, لیکن اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے.
میرے پیارے بھائیوں, میں تمہیں تمہارے نبی کی وصیت یاد دلا رہا ہوں, اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں, ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ,
جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز بھی مت چھوڑنا, کیونکہ ایک ٹائم کی نماز میں تو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو اسے اٹھا لیتا ہے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی سے اتنا پیار کرتے ہو, جس نبی کا نام لیتے ہو, جس نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہو, اس نبی نے اس نماز کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میرے دل کا سکون ہے, نماز میری آنکھوں کا قرار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے, جب آپ کا آخری ٹائم تھا, تو اس موقع پر بھی آپ کی زبان سے یہی لفظ تھا, الصلاۃ الصلاۃ, نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا. تو چار چیزیں ہو گئی. نمبر پانچ,
وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ, اور گناہوں سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, وَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ,
اس لیے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی, جہاں پر پاپ ہوگا, جہاں پر گناہ ہوگا, وہیں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. آج اگر ہمارے انڈیا کے اندر زلزلہ آیا, آج اگر نیپال کی سرزمین کے اوپر زلزلہ آیا, تو یہ ضرور ہمارے پاپوں کا بدلہ ہے, یہ ضرور ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ارے ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی, جب آندھی آتی تھی, تو اللہ کے نبی گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے, اللہم اجعل ہذا زلزلا ولا تجعلها عذابا لنا, اے اللہ یہ آندھی جو چل رہی ہے, یہ تیز ہوا جو چل رہی ہے,
اے اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا ہمارے لیے عذاب بن جائے, اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے,
اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے, اس آندھی کو ہمارے لیے عذاب مت بنا دینا. ہمارے نبی تو یہ دعا کرتے تھے. اور ایک دعا آپ کو میں سکھا دیتا ہوں, ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو یاد کر لیجئے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صبح شام پڑھتے تھے, اور اس دعا کو اگر ہم لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے.
اللہ انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ,
اے اللہ دنیا میں اور آخرت میں میں تیری معافی چاہتا ہوں, میں عافیت چاہتا ہوں,
اسألک العافیۃ فی دینی واہلی ومالی,
اے اللہ میرے دین کے اندر بھی عافیت چاہتا ہوں, میرے گھر والوں کے اندر بھی میں عافیت چاہتا ہوں, میں اپنے مال کے اندر بھی تیری عافیت چاہتا ہوں.
اللہم انی اعوذ بک,
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, कि मुझे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ऐ अल्लाह मेरे ऊपर अज़ाब ना दियो वह अन उतारती और ऐ अल्लाह नीचे के जरिए यानी जलजले के जरिए जरिए या जमीन के अंदर भरने के जरिए अगर मेरे ऊपर मुसीबत नाजिल होने वाली हो तो अल्लाह मैं इस मुसीबत से मैं तेरी पना मांगता हूँ। ये दुआ अल्लाह के नबी सुबह शाम पढ़ते थे। अगर ये दुआ हम पढ़ें तो इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे, हर मुसीबत से महफूज रहेंगे। पांच चीजें हो गई। नंबर छह,
और शराब मत पीना।
فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔
جب ایک انسان شراب پی لیتا ہے
تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو اپنی بہو کے اندر، بیٹی کے اندر، بہن کے اندر اور بیوی کے اندر بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے شراب کو عربی میں خمر بولتے ہیں۔ خمر کا مطلب جو انسان کی عقل کو ڈھانک لے، انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، انسان کے دماغ کے اوپر پردہ ڈال دے۔ شراب انسان کے دل اور دماغ کو کے اوپر پردہ ڈال دے۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد آج شراب پی رہی ہے، گاؤں گاؤں میں شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے شراب پی رہے ہیں۔
اللہ کے نبی فرما رہے ولا تشرب الخمر اور شراب مت پینا، پر انہا راس کل فاحشہ
اس لیے کہ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں آپ؟
میدان جنگ سے کبھی پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا۔
وَإِيَّاكَ وَالتَّوَلِّي عَنِ السَّحَرَةِ اور میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا۔
پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔
اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں ڈٹے رہنا، جنگ سے پیچھے مت ہٹ جانا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر اپنی روزی کو خرچ کرو۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن فَضْلِكَ اپنی کمائی کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو۔ کوئی آدمی بہت نیک ہے، مدرسے میں چندہ دے رہا ہے، مسجد میں چندہ دے رہا ہے، جلسے میں چندہ دے رہا ہے، لیکن بال بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ بال بچوں کا حق مار کر، ان کا جائز حق ادا نہ کر کے مسجد یا مدرسے میں مدد کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔
بال بچے کا نمبر پہلے ہے، مسجد اور مدرسے کا نمبر بعد میں۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بال بچے کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن پہلا نمبر تو بال بچوں کا ہے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی، اپنی بیوی کو لقمہ کھلایا تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی نیک کام ہے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، ہم لوگ سمجھتے ہیں بیوی سے محبت کرنا، بیوی کو کھانا کھلانا، بچوں کو کھانا کھلانا، یہ دنیاوی چیز ہے، نہیں، یہ دینی چیز ہے، اس کا تعلق بھی دین سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وانفق علی اہلک من فضلک، اپنے گھر والوں کے اوپر اپنی کمائی کو خرچ کرو۔ اچھا آخری چیز نمبر دس، اور اپنے گھر والوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو،
اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ تمہارے بال بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، غلط کاموں سے بچنے والے ہوں، گندے کاموں سے بچنے والے ہوں۔
آج ہم سب اپنے اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، گھر میں ٹی وی لا کر رکھ دی ہم نے، ہر مہینہ 300 روپیہ 400 روپیہ ڈش کا پیسہ بھی بھر رہے ہیں، موبائل اپنی لڑکی کو لا کر دے دیا، لڑکی ہماری موبائل سے باتیں کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہمیں نہیں معلوم، اور ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ارے لڑکی بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، بات کرتی ہوگی اپنی سہیلیوں سے، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی, موبائل تو آپ نے لا کر دے دیا, لیکن لڑکی کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے؟ کبھی آپ نے پوچھا بھی تو لڑکی نے جواب دیا کہ ارے ابو جان میں تو اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوں. ارے کون سی سہیلی تھی جس سے تو رات کے بارہ بجے باتیں کر رہی تھی؟
میرے پیارے بھائیو, یہ ذمہ داری بھی آپ کی دل نے کی ہے,
کیونکہ لڑکی آپ کی ہے. اگر اس کا قدم بہکے گا, اگر وہ غلط کام کرے گی تو سماج میں بدنامی ہی تو آپ کی ہی ہوگی, اور اللہ کے یہاں پکڑ بھی آپ کی ہوگی. اللہ کے یہاں آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ اے اللہ بیٹی نے غلط کام کیا تو میرا کیا قصور ہے.
اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی تھی؟
ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ماں سے بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا, بھائی سے بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت مریم کا نام سنا ہوگا آپ نے, حضرت مریم مسجد میں رہتی ہیں اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش کر رہے ہیں. حضرت مریم مسجد میں رہتی ہیں اور زکریا علیہ السلام جب مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مسجد میں آتے ہیں, محراب میں آتے ہیں, مریم کے پاس پھل رکھا ہوا ہے, آم ہے, امرود ہے, انار ہے, موسم کے حساب سے پھل رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا پوچھتے ہیں یا مریم انار کے ہاتھ, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم جواب دیتی ہے اے خالق جان مسجد کے دروازے بند ہیں, گیٹ بند ہے, کھڑکی بند ہے, نہ میں باہر گئی ہوں نہ باہر سے کوئی اندر آیا ہے, یہ پھل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی بھانجی سے حضرت مریم سے پوچھا کہ بیٹی تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ آج کا باپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتا بیٹا بیٹی یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے تو نہیں دلایا تھا. یا موبائل اگر باپ نے دلایا بھی ہے تو بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹی اتنی رات میں تم اس سے باتیں کر رہی. وہ عقیق ہوں اپنے گھر والوں کے اندر, اپنے بال بچوں کے اندر, اپنی بیوی کے اندر, اپنے بیٹوں کے اندر, اپنی بیٹیوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, اور اگر کہیں سختی کی ضرورت پڑے, کہیں اگر لاٹھی کی ضرورت پڑے, کہیں اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو مار کر بھی کام ڈالاؤ, سختی ہی کرو. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا والا طرف آسا کانوں میں دبا, اگر اپنے بچوں کو سبق دینے کے لیے, ان کو سکھانے کے لیے اگر کبھی لاٹھی کی ضرورت پڑے تو لاٹھی بھی استعمال کرو, اگر کبھی مارنا پڑے تو مارو بھی, سختی کرو, لیکن گھر کا ماحول, گھر کا ڈسپلن ہمیشہ بنا رہنا. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے, کھجوریں رکھی ہوئی, پانچ سال کی عمر ہے, چھوٹے سے بچے ہیں, کھجور دے کر ان کا من للچا گیا. ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی, نانا نے دیکھ لیا, اللہ کے نبی نے دیکھ لیا, اے میرے پیارے نواسے جلدی سے یہ کھجور سے نکال دے. آپ نے فرمایا میرے نواسے نکال دے بیٹا, نکال دے, نکال دے اس کو. جب حضرت حسن نے کھجور نکال دیا تو نبی نے فرمایا میرے بیٹے کیا تم نہیں جانتا کہ ہم لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اوپر, آپ کے آل و اولاد کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ بیٹے یہ صدقہ کی کھجور ہے, یہ ہمارے لیے حلال نہیں. پانچ سال کے بچے کو اللہ کے نبی یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ صدقہ کا مال ہے, یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ بچوں کو بچپن ہی سے بتایا جائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے, اور بچپن میں ہم جو سکھا دیں گے ساری زندگی وہ بھول نہیں پائیں گے.
اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں, آپ کے سامنے بچہ بھی کھانا کھا رہا ہے,
بچے کا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے.
اللہ کے نبی کہتے ہیں اے پیارے بچے ایسے مت کھانا کھاؤ,
جب بھی تم کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ, داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے کے حصے کا کھانا کھاؤ. پتا یہ چلا کہ بچوں کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی جائے کہ کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے, پینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے, بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹاٹا سکھا دیا, ہیلو سکھا دیا, آج ہم نے اپنے بچوں کو گڈ مارننگ سکھا دیا, گڈ ایوننگ سکھا دیا, گڈ نائٹ سکھا دیا, لیکن اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھائے, اسلامی طور طریقے سکھائے. اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو تعلیم دیتے ہیں, اے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا. اے بچے عبداللہ ابن عباس سے آپ بتا رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں, اے بچے جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا,
اور جب بھی تو مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا.
اور اے بچے یاد رکھ, اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کروا کر بتا رہا تجھے وہ فائدہ پہنچانا چاہے, تو ساری دنیا مل کر کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا ساری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے سماج میں 25-25 سال کے نوجوانوں کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہیں, ان کو عقیدہ نہیں معلوم, ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم, ان کو طور طریقہ اسلامی طور طریقے نہیں معلوم, ان کو اسلامی آداب نہیں معلوم. ضرورت ہے اس بات کہ ہم اپنے نبی کی اس نصیحت کو سمجھیں اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اس طریقے, تب ہمارے بچے خالد بن ولید بنیں گے. شاعر کہتا ہے
اے خدا میری قوم کے بچے, اے خدا میری قوم کے بچے خالد بن ولید بن جائیں.
آج خالد بن ولید جیسے بچے کہاں ہیں, آج محمد بن قاسم جیسے بچے کہاں ہیں, ان کو پیدا کرنے والی مائیں نہیں ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں اللہ ان کے اوپر رحم کرے. میرے نبی نے کہا تھا کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. آج ان عورتوں نے واقعی اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آج اگر دنیا میں برائی ہو رہی ہے تو 70% برائی کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کا رول ہے. زنا ہو رہا ہے عورت کا رول ہے, بے حیائی کے پیچھے عورت کا رول ہے, شراب زیادہ پی جا رہی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں عورت کا رول ہے. میں عورت کو سیدھے سیدھے ذمہ دار تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج عورت ہر گناہ کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا. آج مسلمان عورت اس کو بھی فیشن اچھا لگتا ہے, اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ میک اپ کر کے گھومے پھرے, اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرے. آج ٹرین پر ہوائی جہاز پر آپ چلے جائیے, بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے, آپ کو سمجھ میں فرق نہیں آئے گا کہ کون مسلمان عورت ہے کون غیر مسلم عورت ہے. کہیں کہیں تو مسلمان عورت کا لباس غیر مسلم عورت سے بھی برا ہے. مسلمان عورت کی اپنی ایک پہچان ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں پردے کا حکم دیا وہ پردے کی حکمت بھی بتائی کہ پردے کا حکم ہم نے کیوں دیا.
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو
یذلین علیهن من جلابیبهن.
جب وہ گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے. اس کا مقصد کیا ہے؟
ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین.
جب ایک مسلمان عورت گھر سے پردہ کر کے نکلے گی جب گھر سے نقاب پہن کر نکلے گی، جب اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلے گی، تو زمانے کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ عزت دار گھر کی عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ شرم و حیا والی عورت ہے، لوگ اس سے چھیڑ خانی نہیں کریں گے، لوگ اس کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. فلا یوزین، اس کو کوئی ستائے گا نہیں، کوئی تکلیف نہیں دے گا. لیکن آج فیشن اور ٹی وی اور فلموں کی وجہ سے آج مسلمان گھروں کی عورتیں بھی ایسے ایسے کپڑے پہن رہی ہیں اور ایسا ان کی چال ڈھال ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی. قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین انداز میں آج کے فیشن کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے کسی کپڑے کا نام نہیں لیا، کسی فیشن کا نام نہیں لیا. نبی نے کیا فرمایا؟ کپڑا پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی.
مائلات غیر مردوں کو خون طرف کھینچنے والی، مائل کرنے والی ہوں گی. منہ لانا اور خود بھی غیر مردوں کی طرف نائل ہونے والی ہوں گی. روس ہوں نے کہا دل مائلا،
ان کا ہیئر اسٹائل، ان کے سر کے بال اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے. لا یدخل الجنہ،
اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ ایسے عورتیں جنت میں نہیں جائیں.
اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے.
ولا یجدن ریحہا،
ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ دیکھیے کہ آپ کا کپڑا کیسا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے. آپ اپنے نبی کے طریقے پر چل رہی ہیں کہ فیشن کے طریقے پر چل رہی ہیں؟ فیشن کی بات مان رہی ہیں کہ رسول کی بات مان رہی ہیں؟ اور اگر فیشن پر چل رہی ہیں تو کیسا فیشن ہے؟ کہیں ایسا فیشن تو نہیں ہے جو جہنم سے لے کر جائے؟ جب تک ہم ان تمام چیزوں کی اصلاح نہیں کریں گے میرے بھائیوں، زلزلے آتے رہیں گے، آپ اپنے آتی رہیں گی، اللہ کا عذاب آتا رہے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے زلزلوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے عمل کی اصلاح کرنی پڑے گی. آئیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی.
ارے دو گھنٹہ ہو گیا بھائی، میں بہت تھک گیا. ارے نہیں بول پائے گا ٹھیک ہے، ہم دعا کرا دیں گے، لیکن اب طبیعت بہت تھک گئی. ہر ایک تو طاقت بھی تو ہونی چاہیے انسان کے اندر.
حضرات جلسے کے مقدمین ابھی بول رہے ہیں کہ جلسہ تھوڑی دیر اور چلے گا، آپ حضرات بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میں پھر آؤں گا اور خطبہ کے اوپر جلسے میں اختتام کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد آؤں گا.
دو گھنٹہ